پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
اور ایران کا خطے کو درپیش خطرات کے تناظر میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
شدت پسند تنظیم داعش پاکستان میں نیا خطرہ بن کر ابھر رہی ہے، ایک غیر سرکاری ادارے کی سالانہ رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام میں حکومت مخالف باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلب میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور ایران کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی کا تیل سے لدا ہوا ایک آئل ٹینکر چین کے ایک مال بردار جہاز سے ٹکرا گیا ہے۔ اور امریکہ متوقع طور پر پیر کروز اعلان کر رہا ہے کہ وہ ایل سیلویڈور کے تقریباً 200,000 باشندوں کی 17 پرانی عارضی رہائشی حیثیت ختم کر رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ایسے میں جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوہ نے ایران کا دورہ کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود رپورٹ دے رہے ہیں۔
پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ سلامتی اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ ان کے ایرانی ہم منصب نے پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ نفاق پیدا کرنے کی امریکی پالیسی سے نمٹنے کے لیے آپس میں قریبی تعلقات استوار کریں۔ مشیر قومی سلامتی ناصر خان جنجوہ نے اتوار کو تہران میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شامخانی سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران پاکستانی مشیر کا کہنا تھا کہ اسلامی ملکوں کو مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کی غیر ملکی پالیسیوں سے نمٹنے کے لیے شعور اجاگر کرنا چاہیے۔ اسی دوران ایران کے سرکاری ٹی وی پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ کی مسلم ممالک بشمول پاکستان اور ایران کے لیے دوگلی اور تقسیم کی پالیسی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ چوکنا رہتے ہوئے اپنے تعاون کو فروغ دیا جائے۔ ان کے بقول، ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کی طرف سے پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہ کرنے پر امریکی حکام کی شدید تنقید کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ ایران سے متعلق بھی ٹرمپ انتظامیہ خاصا تلخ رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ حالیہ تلخ بیان بازیوں کے تناظر میں امریکی ذرائع ابلاغ سمیت بعض دیگر حلقوں میں بھی یہ تاثر سامنے آیا ہے کہ انسداد دہشت گردی میں امریکہ کا قریبی اتحادی رہنے والا پاکستان دیگر بڑی طاقتوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے، جو کہ خطے میں امریکہ کے مفاد کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی سنجیدہ کارروائیوں کی صورت میں اس کی معطل شدہ امداد بحال بھی کر دی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے اندر سن 2017 میں داعش کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی سالانہ رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق داعش پاکستان کے لیے ایک نیا خطرہ بن چکا ہے، اور گزشتہ سال کے دوران گروپ کے 6 ہلاکت خیز حملوں میں کم از کم 153 افراد مارے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 میں پاکستان میں داعش کی طرف سے 6 مولک حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی، جس میں 153 افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ داعش نے گزشتہ سال کوئٹہ سے 2 چینی شہریوں کو اغوا کے بعد قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جبکہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبد الغفور حیدری کے قافلے اور سندھ میں سیون شریف میں صوفی بزرگ لال شہباز کلندر کے مزار پر حملوں کی ذمہ داری بھی داعش کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ مقامی فرقہ وارانہ شدت پسند گروپ بھی داعش میں شامل ہو رہے ہیں۔
ایک خطرہ جس کے بارے میں ہم ابہام کا شکار تھے، لگتا ہے کہ وہ بھی اب تیزی سے ابھر رہا ہے، اور جو چھوٹے جو فرقہ وارانہ گروپ تھے تو وہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، وہ داعش کا خطرہ ہے۔ حکومت نے بھی کامیابی کا دعویٰ کیا کہ فرقہ وارانہ تشدد میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کمی کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ جو گروپ جو پہلے فرقہ وارانہ وارداتوں میں ملوث تھے، وہ داعش کی طرف ان کا رجحان نسبتاً زیادہ ہوا ہے، اور داعش کی کاروائیاں بڑھ گئی ہیں. تو یقیناً یہ ایک بڑا خطرہ ہوگا آنے والے دنوں میں.
عامر رانا نے کہا کہ پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش کی کاروائیاں بڑھی ہیں، جہاں ان کے بقول سیکیورٹی فورسز کو مؤثر کاروائی کرنا ہوگی.
جو نارتھ سندھ اور بلوچستان ہے اس کے اوپر کچھ آپریشنز ہوئے ہیں اور وہاں پہ افیکٹو آپریشنز کی ضرورت ہے، اور خاص طور کے اوپر جو سندھ اور بلوچستان کے بارڈرنگ ایریا میں کنسنٹریشن ہو رہی ہے، وہاں پہ بلوچستان کو اور سندھ کی جو ہے پولیس کو مل کے جوائنٹ آپریشن لانچ کرنے پڑیں گے.
پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 میں پاکستان میں 370 دہشت گرد حملوں میں 815 افراد ہلاک جبکہ 1700 سے زائد زخمی ہوئے. رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان اور کورم ایجنسی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ہوا. عامر رانا کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں سے 58% کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ٹی پی اور اس سے وابستہ تنظیمیں اب بھی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. رپورٹ کے برعکس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا پیر کو سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے دور میں دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں ملیں اور عسکریت پسندوں کے حملوں میں بھی کمی آئی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پشاور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے سربراہ اور تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کے خسر صوفی محمد کی ضمانت منظور کر لی ہے. صوفی محمد کو سال 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد وطن واپسی پر گرفتار کر لیا گیا تھا. شمیم شاہد مزید تفصیل بتا رہے ہیں.
پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس وقار احمد سیٹھ نے سوموار کو کلدم مذہبی تنظیم تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. اپریل 2009 سے پشاور سینٹرل جیل میں قید مولانا صوفی محمد نے صحت کی بنیاد پر ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست دائر کی تھی. پشاور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ کے جج جسٹس وقار احمد سیٹھ نے درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے مولانا صوفی محمد کو 7 لاکھ روپے کی مچل کی داخل کرنے کا حکم دیا ہے. مولانا صوفی محمد کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کا سسر ہے. پہلی بار مولانا صوفی محمد کو نومبر 2001 میں اس وقت سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا تھا جب وہ افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے پر وطن واپس آ رہے تھے. مولانا صوفی محمد ستمبر 2001 میں 9/11 کے سانحے کے بعد افغانستان میں امریکی افواج کے خلاف لگ بھگ 10,000 مسلح افراد پر مشتمل لشکر کی قیادت کر رہے تھے. تاہم اپریل 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کی مخلوط حکومت نے مولانا صوفی محمد کو اس لیے رہا کر دیا تھا کہ وہ ملا فضل اللہ کو صلح کے لیے آمادہ کریں گے، مگر ناکامی پر حکومت نے ان کو 2009 میں دوبارہ گرفتار کیا تھا. پشاور کے سینٹرل جیل میں قید مولانا صوفی محمد پچھلے کئی مہینوں سے شدید علیل ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست دائر کی تھی. شبیب شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی کابینہ نے امام مسجد کے لیے 10,000 روپے ماہانہ وظیفے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے. اس فیصلے کا اطلاق فروری سے ہوگا. صوبے بھر میں اندازاً 27,096 مساجد ہیں اور اس اعتبار سے اس منصوبے پر سالانہ 3.25 ارب روپے خرچ ہوں گے. پشاور سے رپورٹ بھی شمیم شاہد کی ہے.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں ایم مساجد کو ماہانہ 10,000 روپیہ وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ نے فیصلے کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق دینی مدارس کے لیے قائم 5 میں سے کسی بھی ایک بورڈ کے سند یافتہ ائمہ اکرام اس وظیفے کے اہل ہوں گے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں 27,096 مساجد ہیں، جن کے پیش اماموں کو ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی پر سالانہ 3.25 ارب روپے خرچ ہوں گے. صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ہر ضلع میں 7 ارکان پر مشتمل ضلعی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. منصوبے کے تحت آئندہ مہینے سے مساجد کے ائمہ اکرام کو وظائف کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، جبکہ امام مسجد کی تبدیلی کی صورت میں مسجد کمیٹی ضلعی کمیٹی کو سفارشات بھیجے گی. خیبر پختونخوا حکومت میں شامل جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے وزراء مساجد کے اہم اکرام کو ماہوار وظیفہ دینے کے فیصلے پر خوش ہیں. تاہم حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام پہ کی قائدین اس فیصلے پر نکتہ چینی کر رہی ہے. جی وائی ایم کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات عبدالجلیل جان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں نے جی وائی سے منسلک اہم اکرام کو ہدایت کی ہے کہ وہ یہ رقم وصول نہ کرے. حزب اختلاف میں شامل ایک دوسری جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے کہا ہے کہ ماہوار اعزازیہ یا وظیفے کے بجائے آئمہ کرام کو مستقل ملازمت دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس سارے عمل میں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مساجد یا دیگر مذہبی مراکز سیاسی و ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی زیر لب عدالت کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد مستعفی ہونا پڑا. مسٹر عباسی نے کہا کہ سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے.
سابق وزیر اعظم نواز شریف تو گزشتہ جولائی میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے اپنے خلاف آنے والے فیصلے پر بدستور تنقید جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ ان کی قیادت کے خلاف ماضی میں آنے والے عدالتی فیصلوں کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا.
ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ فیصلہ قبول کر لیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہی عدالتیں تھیں، دہشت گردی کی عدالت تھی، ہم بھی وہاں موجود تھے سارے جب میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا گیا تھا. وہ بھی تو فیصلہ تھا، کیا اس کو عوام نے قبول کیا؟ کیا تاریخ نے قبول کیا؟ تو آج یہ فیصلے بھی تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں جائیں گے.
اسی اثنا میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھی اپنے موقف کو دہراتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو ملک میں انتشار کا باعث قرار دیا. چکوال میں ایک تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا،
اگر آج دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے تو پوچھو اس فیصلے سے جس سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے اس ملک کے اندر انتشار جو ہے وہ پھیل گیا. لوگ خوشحال ہو رہے تھے، لیکن اب جو انتشار پھیلا ہے اس فیصلے کے بعد، تو اب جو بے روزگاری بڑھے گی تو پھر کیا یہ شاید خاقان عباسی کا قصور ہے؟
یہ امر قابل ذکر ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے باوجود ملک میں حکومت انہی کی جماعت کی ہے. حزب مخالف مسلم لیگ نون کی عدالتی فیصلے پر تنقید کو ریاستی اداروں کے بارے میں بد اعتمادی پیدا کرنے کی سازش قرار دیتی ہے. پیر کو لاہور میں حزب مخالف کے ایک رکن اسمبلی اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے نواز شریف کے اس موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
ابھی تک وہ کہتا ہے کہ جب سے میں گیا ہوں کوئی ترقی نہیں ہوئی، تو یہ خاقان عباسی تنزلی کا نام ہے.
اسی دوران لاہور میں حزب مخالف کی جماعتوں کے ہونے والے ایک اجلاس میں حکومت کے خلاف 17 جنوری سے ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی عوامی تحریک کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون پنجاب کے استعفوں کے مطالبے کی آخری مدت 7 جنوری کو ختم ہو گئی، اور اب ایک مرتبہ پھر عوامی تحریک نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے حصول انصاف کی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے. اس مرتبہ اس مہم میں کیا نئی بات ہے؟ ماہرین کی گفتگو مدثنہ منظر کے ساتھ.
7 جنوری کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد عوامی تحریک کی سینٹرل کور کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے سربراہ طاہر القادری کا کہنا ہے کہ وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ہاتھوں اپنے کارکنوں کی موت پر انصاف حاصل کرنے کے لیے عوامی تحریک اس سے پہلے بھی متعدد بار احتجاج کر چکی ہے، جس میں متعدد دھرنے بھی شامل ہیں. اس مرتبہ اس میں کیا نئی بات ہوگی؟ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش ریس کہتے ہیں،
نئی بات تو نہیں ہے، لیکن جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب ماضی میں جو دھرنے دیتے رہے ہیں اسلام آباد میں یا کہیں اور، وہ بالکل تنہا تھے اور وہ ناکام رہے. اس دفعہ جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بازار میں، سڑکوں پر، چوکوں میں لے آ سکتے ہیں، اور ان کو صرف ایک سیاسی تائید چاہیے، حمایت چاہیے، جو پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور کچھ دیگر چھوٹی جماعتیں ان کو مہیا کر رہی ہیں. تو اس سے ایک جو ماحول بنے گا وہ یہ بنے گا کہ حزب اختلاف کی سیاسی ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ مختلف شہروں میں وہ دھرنے دیں اور ٹریفک کو مفلوج کریں, پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہو اور تصادم ہو. تو اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے حزب اختلاف کی سیاسی جماعت, ان کا اپنا ایک مفاد ہے, وہ فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہونے ہیں, وہ نہ ہو پائے, اس سے پہلے حکومت کو کسی طریقے سے گرایا جائے.
عوامی تحریک کے سیکرٹری انفارمیشن نور اللہ کہتے ہیں احتجاج ان کی جماعت کا جمہوری حق ہے اور وہ یہ حق استعمال کرتے رہیں گے.
سٹیئرنگ کمیٹی نے 17 جنوری سے باضابطہ احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ جو اعلان ہے یہ صرف پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے نہیں ہے, یہ تحریک انصاف کی طرف سے ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے ہے, جماعت اسلامی کی طرف سے ہے, اور ہم اب انصاف کے لیے جدوجہد کریں گے. وہ ایک جمہوری حق ہے, ایک آئینی حق ہے.
اگرچہ عوامی تحریک کے متعدد دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی, البتہ عدالت کے ذریعے ایک خصوصی کمیشن کی رپورٹ سامنے ضرور آ گئی جس میں ڈاکٹر ریس کے مطابق کسی کو واضح طور پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا.
اس میں کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ آخر کون ذمہ دار ہے, اس میں کافی ابہام پایا جاتا ہے. اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ عوامی تحریک کو پھر عدالتوں میں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اگر سڑکوں پہ اس طرح سے انصاف ہوتا رہا تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر جمہوریت صحیح طریقے سے نہیں چل سکے گی اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا.
نور اللہ کا موقف ہے کہ احتجاج کے ذریعے پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف گروپ اپنے مطالبات منوا چکے ہیں, لہٰذا ان کا لائے عمل بھی یہی ہوگا.
پاکستان عوامی تحریک اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گی. یہ احتجاج لاہور میں ہوگا, پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں آئیں گے, دیگر جماعتوں کے کارکنان بھی آئیں گے, اور ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بھی آج بنائی ہے. یہ ایکشن کمیٹی جو احتجاجی موومنٹ ہے اس کو مانیٹر کرے گی اور آئندہ کے جو بھی فیصلے ہیں اور جو لائحہ عمل ہے اس کے مطابق اس احتجاجی عمل کو آگے بڑھائیں گی.
2018 پاکستان میں انتخابات کا سال ہے, اور رسول بخش ریس کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں عوامی تحریک کے احتجاج کو بنیاد بنا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
امریکہ متوقع طور پر پیر کے روز اعلان کرے گا کہ وہ ایل سیلویڈور کے تقریباً 2 لاکھ باشندوں کی 17 سال پرانی عارضی رہائشی حیثیت ختم کر رہا ہے, اور اگر وہ امریکہ میں قانونی شہریت حاصل نہیں کر سکے تو انہیں 18 مہینے کے اندر ملک بدر کر دیا جائے گا. ایل سیلویڈور میں 2 تباہ کن زلزلوں کے بعد سن 2001 سے ایل سیلویڈور کے شہری یہاں عارضی حیثیت سے رہ رہے تھے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے امیگریشن کنٹرول پر اب سخت موقف اختیار کیا ہے. شمالی اور جنوبی کوریا کے حکام کے درمیان منگل کو براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں, جن میں جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپک مقابلوں میں شمالی کوریا کی شمولیت کے بارے میں معاملات طے کیے جائیں گے. علاقے کے کشیدہ صورتحال کے تناظر میں ان مذاکرات پر ساری دنیا کی توجہ مرکوز ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
جنوبی کوریا میں 9 فروری سے 25 فروری تک پیونگ جانگ اولمپک مقابلے ہوں گے, اور پھر 9 مارچ سے 18 مارچ تک سرمائی اولمپک مقابلے ہوں گے. جنوبی کوریا کے صدر نے ان مقابلوں میں شرکت کے لیے شمالی کوریا کو دعوت دی ہے. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے ان مقابلوں کو امن اور مفاہمت کے اولمپک سے مانون کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اسی تھیم کی روشنی میں ہم ان مقابلوں کی تیاری کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دونوں کوریاؤں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی بات کا بھی آغاز کیا جائے. منگل کے روز ہونے والے یہ مذاکرات دونوں کوریاؤں کے اس سرحدی گاؤں میں ہو رہے ہیں جو عارضی صلح کا گاؤں کہلاتا ہے. جنوبی کوریا کے وفد کی نمائندگی یونیفیکیشن کے وزیر چو میونگ گوان کر رہے ہیں, جبکہ شمالی کوریا کے وفد کی قیادت دونوں کوریاؤں کے درمیان اتحاد نو کی کمیٹی کے چیئرمین ری سون گوان کر رہے ہیں. ماضی میں جنوبی کوریا کے صدر مون نے پیشکش کی تھی کہ اولمپک کی افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کی ٹیمیں اکٹھا ہو کر مارچ کریں, جیسا کہ انہوں نے سن 2000 کے اولمپک مقابلوں میں کیا تھا. جنوبی کوریا کے صدر شمالی کوریا کے ساتھ تعاون اور اشتراک کے لیے کئی تجاویز پیش کر چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے شمالی کوریا نے ان کو منظور نہیں کیا، اور اب ایک بار پھر یہ موقع ملا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی تجدید کر سکتے ہیں۔ امن مذاکرات کی وجہ سے امریکہ اور جنوبی کوریا نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ملک اپنی مشترکہ فوجی مشقیں اولمپک مقابلوں تک ملتوی کر دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے خوشگوار فضا قائم ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے اور اس توقع کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان مذاکرات میں اولمپک مقابلوں سے آگے بھی بات ہو سکتی ہے، اور اگر بات آگے چلی تو ان میں امریکہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ فی الحال امریکہ نے ان مذاکرات کے بارے میں محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس کے مثبت نتائج کے بارے میں کئی شک و شبہات ہیں۔ ماضی میں امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات کشیدگی کی انتہا کو چھو چکے ہیں، اور دونوں ملکوں کے رہنما خاصے سخت الفاظ میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں حکومت مخالف باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلیب میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کسی تنظیم نے اتوار کو ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جس میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور ایران کے صدر حسن روحانی نے پیر کے روز کہا ہے کہ تمام عہدیداروں پر تنقید کی جا سکتی ہے اور ایران میں احتجاجی اپنے معاشی امور میں پریشان ہیں۔ روحانی نے سوشل میڈیا پر سپاہ بندیاں ہٹانے کے لیے بھی کہا۔ ایران کی سب سے بڑی تیل کمپنی کا تیل سے لدا ہوا ایک آئل ٹینکر چین کے ایک مال بردار جہاز سے ٹکرا گیا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد سے ایرانی جہاز کے 32 ملاح لاپتہ ہیں۔ امریکی وزیراعظم نیتن یاہو نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی فلسطینی مسئلے کی وجہ ہے۔ سلاتسکا ہوپ کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
فلسطینیوں اور ان کے حامیوں نے یروشلم کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھا ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیں گے، جس کے بعد برہم فلسطینی رہنماؤں نے کہا تھا کہ وہ اب اسرائیل کے ساتھ کسی بات چیت میں امریکی ثالثی کو مزید قبول نہیں کریں گے، جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے فلسطینیوں کے لیے امریکی امداد بند کرنے کی دھمکی دی تھی، جو سالانہ تقریباً 30 کروڑ ڈالر ہے۔ فلسطینیوں نے اس کا جواب حکم عدولی کے ساتھ دیا تھا۔ رام اللہ کی ایک شہری کہتی ہیں،
When it comes to threats, the United States is used to threatening the Palestinian people, and we are used to standing up to them.
وہ کہہ رہی ہیں، جب دھمکیوں کی بات آتی ہے تو امریکہ فلسطینی عوام کو ہمیشہ دھمکیاں دیتا رہا ہے اور ہم ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے اسرائیل اور امریکی بلیک میل کے تحت جینا جاری رکھا تو ہم کبھی بھی ایک ریاست نہیں بن سکیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کل اتوار کے روز اور بھی آگے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ 1949 میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی جو ایجنسی تشکیل دی گئی تھی اسے توڑ دینا چاہیے۔ ان کے الفاظ،
I totally agree with President Trump's poignant criticism of UNRWA. UNRWA is an organization that is perpetuating the Palestinian refugee.
وہ کہہ رہے ہیں، میں صدر ٹرمپ کی انرا پر تنقید سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ انرا ایک ایسا ادارہ ہے جو فلسطینی پناہ گزین مسئلے کو جاری رکھے ہے۔ اس نے مبینہ واپسی کے حق کے بارے میں بیان کو جاری رکھا ہے، جس کا ہدف اسرائیلی ریاست کو ختم کرنا ہے، لہذا انرا کے وجود کو ختم کرنا ہوگا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ اب زیادہ تر ان کے مخالفین کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے تجویز پیش کی کہ جو رقوم فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے لیے مختص کی گئی ہیں، انہیں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے کمیشن کو منتقل کر دینا چاہیے، تاکہ بقول ان کے وہ حقیقی پناہ گزینوں کی مدد کر سکے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ایسے وقت میں جب آئندہ سال برطانیہ کا یورپی یونین سے الگ ہو جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، وہ عالمی اسٹیج پر اپنے لیے ایک نیا رول تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ نامہ نگار ہینری رجویل نے لندن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ برطانوی حکومت کا اصرار ہے کہ وہ یورپ سے آگے کوئی عالمی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کرے۔ اس کی تفصیلات شہناز عزیز سے۔
بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایک ایسے وقت میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے جب دیگر عالمی طاقتوں کا اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں میں زیادہ بڑی نمائندگی کا مطالبہ ہے۔ سٹی یونیورسٹی لندن کے لیوک میکڈونو کہتے ہیں،
Leaving the EU means that the UK could now be seen as a medium-sized economy.
وہ کہہ رہے ہیں یورپی یونین سے الگ ہو جانے کا مطلب ہے کہ برطانیہ کو ایک روز بروز بڑھتی ہوئی دنیا میں ایک درمیانے سائز کی معیشت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں بہت بڑے بڑے اقتصادی بلاکس ہیں، مثلاً امریکہ، چین اور اسی طرح یورپی یونین۔ آئندہ صدی میں آپ مقابلے کے لیے انڈیا کو اور اسی طرح جنوبی امریکہ اور افریقہ کا عروج بھی دیکھیں گے، اس وقت برطانیہ کی جگہ کیا ہوگی؟ لیوک مزید کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اثر و رسوخ میں کمی کا اندازہ نومبر میں بین الاقوامی کورٹ آف جسٹس میں ایک جج کے نقصان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایک طویل مقابلے کے بعد لندن کو اپنے امیدوار کو ہٹا کر ایک بھارتی جج کو وہ جگہ دینی پڑی جو 1946 سے برطانیہ کے پاس تھی۔ تاہم اس کا امکان نہیں ہے کہ برطانیہ مستقبل قریب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی مستقل نشست سے محروم ہو جائے۔ یہ کہنا ہے یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز میں اقوام متحدہ کے امور کے ماہر ریچرڈ گووین کا۔ وہ کہتے ہیں،
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest more resources in UN affairs now that they are going to be less focused on the EU. But on the other hand, without the support of 27 other countries...
وہ کہہ رہے ہیں امریکہ اور چین سمیت سلامتی کونسل کی بیشتر بڑی طاقتیں اس ادارے میں مستقبل قریب میں کوئی سنجیدہ نوعیت کی اصلاحات دیکھنے کی خواہش مند نہیں ہیں۔ برطانیہ کا اصرار ہے کہ وہ اندر کی جانب نہیں سمٹ رہا اور یہ کہ یورپی یونین سے الگ ہو جانے کے بعد اس کی حکومت کا ہدف بقول اس کے ایک گلوبل بریٹن تشکیل دینا ہے۔ گووین کہتے ہیں،
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest more resources in UN affairs now that they are going to be less focused on the EU. But on the other hand, without the support of 27...
وہ کہہ رہے ہیں جب ان کا فوکس یورپی یونین پر کم ہوگا تو ایک طرف تو برطانیہ کی خارجہ سروس اقوام متحدہ میں زیادہ وسائل کی سرمایہ کاری کرنے کی اہل ہوگی، تاہم دوسری جانب یورپی یونین کے 27 ملکوں کی حمایت کے بغیر انسانی امور، ترقیات یا سیکیورٹی سے متعلق اقوام متحدہ کے مباحثوں پر اثر و رسوخ رکھنا برطانیہ کے لیے زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عالمی اسٹیج پر کسی نئے کردار کی کوشش کرتے ہوئے برطانیہ کو اپنے پرانے دوستوں کو قریب رکھتے ہوئے نئے اتحاد تشکیل دینے کی ضرورت ہوگی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہردم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر پیٹرک ڈیر۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔